وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا. اللہ والوں کی شان میں اشعار ہے. وہ خاکی جس زمین پر آیا بن کر آسماں آیا. بحمد اللہ میرے دل میں وصلہ جہایا. لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیان آیا. سنا ہے جلوہ اس کا کہ حکم سے پاک ہے کن. سنا ہے جلوہ اس کا کہ حکم سے پاک ہے کن. دل عارض میں آیا کس طرح اسی کو اہل نسبت صوفیا حضرات کہتے ہیں. اسی کو اہل نسبت صوفیا حضرات کہتے ہیں. جو سلطان جہاں ہو کر کے بنا علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی. علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی. مگر منبر جب آیا تو با بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا. لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیان آیا. معیت خاصہ کا دل مگر اس کا اثر رو بھی زبان آیا. نگاہوں میں مگر اس کا اثر رو بھی زبان آیا. بڑی مدت سے درد دل لیے خاموش تھا بڑی مدت سے درد دل لیے آیا مگر محفل میں جب آیا تو بارش فشاں آیا یہ باللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیان آیا بپید مرشد کامل جو نسبت کا لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ایسے ظالم کو لگایا جس نے غیر اللہ سے دل ایسے ظالم کو جہاں دیکھا اسے
کیسا آیا ہزاروں حسرت سے بات کو تمنا سے شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اختر معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اختر وہ جب آیا ہے منبر پر تو باہر بیا آیا ہے منبر پر تو باتیں بیان آیا معیت خاصہ جب اہل دل کو مل گئی اختر وہ جب آیا ہے منبر پر تو باتیں بیان الحمد للہ میرے دل میں وہ سلطان جایا لغت تعبیر سے قاصر ہے ما فوق البیایا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا سب سے اعلی اہم ترین مضمون نگاہ کی حفاظت کا ہے اور فی زمانہ اس کی ضرورت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ موبائل ٹچ موبائل اور کیبل اور اس قسم کی خرافات بن رہی ہیں کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے تو انسان کو نگاہ کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہ تھی عموماً گھر میں محرم رشتے ہوتے ہیں اور اگر نامحرم بھی ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ہوتے ہیں ہاں باہر نکلنے میں ضرور تھا وہ بھی اب بے حیائی اور بے پردگی کے بڑھنے کی وجہ سے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے اور اس سے بچنا اور زیادہ مجاہدہ ہو گیا ہے مگر یہ جو ٹچ موبائل ہیں اور کیبل ہیں میرے خیال سے کوئی عقل مند شخص اس کی تباہی اور بربادی سے انکار نہیں کرے گا چاہے وہ کتنا ہی دنیا دار ہو لیکن وہ اس کی تباہی اور ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا لہذا نگاہ کی حفاظت تو مستقل اہم مضمون ہے اور اس کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں اسی کو مفید ہوتی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نصیحت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں یہ فکر پیدا ہو کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے یہ جگہ ہماری امتحان کی ہے اس امتحان میں اگر ہم پاس ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے اور اگر خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو پھر بڑی پریشانی ہے تو ایسے شخص کے لیے جو یہ یقین رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کا اور آخرت میں حساب کتاب کا اور جزا اور سزا کا تو اس کے لیے یہ تین باتیں جو ہمارے حضرت نے تعلیم فرمائی ہیں وہ کافی ہیں اول یہ کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں یا جھکا لیں ان کو نامحرموں سے. اور نامحرم تو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور اجنبی عورتیں جو باہر ہوتی ہیں, بلکہ جتنے نامحرم ہیں وہ سب اجنبی کے اجنبیہ اور اجنبی کے حکم میں ہی ہیں, کزنز ہیں اور دیور اور جیٹھ ہیں عورتوں کے لیے, اور پھوپا اور خالو اور اسی طرح اور دوسرے رشتے, اور اسی طرح سے مردوں کے لیے بھابھی ہے سالی ہے. بڑے خطرناک نامحرم ہے یہ, کیونکہ گھر میں رہنے والے ہیں, ان سے پردہ نہ کرنے کی بڑی خرابیاں سامنے آئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت سے بیان فرمایا کہ ان سے پردے کے معاملے میں ایسا ڈرنا چاہیے جیسے موت. تو اور باہر پھرنے والی تو ہیں ہی, وہ بھی اجنبی ہیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنات سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں یا ان کو جھکائیں. تو جو آدمی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور آخرت میں جزا و سزا کا یقین رکھتا ہو, اس کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدل للمتقین, یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہی بات کہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتے ہیں, جزا و سزا کا خوف رکھتے ہیں, ان کے لیے تو ہدایت ہے. ورنہ پھر کیا فرمایا, یضل بھی کثیرم ویہدی بھی کثیرا, کہ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ, اعتراض کے مادے رکھنے والے. تو اس لیے یہی ایک آیت کافی ہے ڈرنے والوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے, یہی کافی ہے ڈرانے کے لیے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, زنا العین النظر, کہ زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ارشاد ہے, اس میں الفاظ کی ترتیب بتا رہی ہے. زنا کو مقدم کرنا یہ ہے کہ قوم میری امت ڈر جائے, زنا کے لفظ سے ہی ڈر جائے, پہلے ہی قدم پر ڈر جائے کہ وہ باپ رے باپ. میرے شیخ فرماتے تھے اس طرح کہ باپ رے باپ, آنکھوں کا زنا ہے یہ تو آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ ڈرنے والوں کے لیے یہ تعلیم بھی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آنکھوں کا زنا کار کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, امتحان میں کیسے پاس ہو سکتا ہے, وہ تو فیل ہی فیل ہے. جیسے میرے مرشد فرماتے تھے کہ بعض لوگ گناہوں میں یہ کہہ کر پڑے رہتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کرنا, حضرت فرماتے تھے کہ ٹائم پاس کرنا نہیں ہے بلکہ ٹائم فیل ہو رہا ہے اس کا, کیونکہ ہر گھڑی کا حساب ہو رہا ہے, اور ہر گھڑی جو اللہ پر فدا ہوتی ہے وہ کامیابی اور پاس ہونے کی علامت ہے, اور ہر گھڑی جو غیر اللہ پر فدا ہوتی ہے وہ فیل ہونے کی علامت ہے, فیل ہو رہا ہے اس کا ٹائم. تو ان چیزوں سے جی بہلانے والا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. یہ غافل ہے اللہ تعالیٰ سے, غافل ہے اللہ کی ملاقات سے, غافل ہے جزا و سزا کے دن سے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے اپنی پناہ میں رکھے, ہوشیاری عطا فرمائے, ہر لمحہ ہوشیاری عطا فرمائے. پھر تیسری تعلیم ہمارے حضرت نے حدیث شریف کی یہ فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی. ذرا سا مراقبہ کرے انسان تو یہ ایک تعلیم بھی کافی ہے, اگر یہ تیسری تعلیم ہو گئی نگاہ کی حفاظت کی, لیکن یہ ایک تعلیم بھی, ہر تعلیم کافی ہے مگر ڈرنے والے کے لیے, فکر والے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرمائے, اور جزا و سزا اور خدا تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہمیں ہر وقت استعذار نصیب فرمائے. اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہر گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ موبائل, ٹچ موبائل اور کیبل, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی دنیا دار سے دنیا دار آدمی بھی اس کے خرابیوں اور ہلاکت سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا, آنکھوں کے سامنے اس کی خرابیاں آ رہی ہیں. ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ بہت ہی نیک صالحہ خاتون, نمازی خاتون, اور انہوں نے تو عہد کیا ہوا تھا کہ کبھی ٹچ موبائل نہ لوں گی. انہوں نے, میں جیسے عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کے بیانات سننے کے لیے بھی آپ ٹچ موبائل نہ لیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ دین کبھی اس طرح پھیلا نہیں ہے، موبائلوں سے نہیں پھیلا دین، صحبتوں سے پھیلا ہے دین، تعلیمات بزرگاں سے دین پھیلا ہے. بزرگ جو صحبت میں نہیں آ سکتا انتہائی مجبوری ہے، اگرچہ صحبت میں آ کر دین کی بات سننے کا نفع کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو صحبت میں ضرور آنا چاہیے، اس سے دین کا نفع بڑھ جاتا ہے، اثر بڑھ جاتا ہے. لیکن جو ہے اگر کسی کو صحبت میسر نہ ہو، اکثر خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے یہ نعمت کا دروازہ کھول رکھا ہے. بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، بزرگوں کی تعلیمات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور خطوں کی دعوت کریں اصلاح کے لیے. اور آج کل تو اس میں آسانی ہے، میسج کر سکتے ہیں اور کسی طرح بھی تعلق کر سکتے ہیں. تو لیکن میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی صرف اس کام کے لیے آپ موبائل نہ لیں، بہتر ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے فکر رہیں. یہ نہ سوچیں بھائی فلاں دیکھو فلاں گروپ میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں، کاش ہم اس میں، ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم اس سے کتنا فائدہ ہوتا، ایسا نہ سوچیں. آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے بزرگوں کی تعلیمات. ہمارے حضرت کی کتنی کتابیں ہیں، میں کیا عرض کروں کہ میرا بس نہیں چلتا کہ یہاں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی، معرف شمس تبریز، معرفت الہیہ، اور مولانا رومی کی جو ہے وہ کتاب ہے کیا نام ہے، نہیں نہیں فغان رومی، اور کشکول معرفت، اور کتنی کتابیں ہیں، درس مثنوی، روح کی بیماریاں کا علاج، علامات ربانی، خزائن شریعت و طریقت، اور خزائن معرفت و محبت، اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. تو میرا بس نہیں چلتا کہ کس طرح میں اس کو گھول کے پی جاؤں، کس طرح 24 گھنٹے کا یہ دن جو ہے یہ ہزاروں گھنٹے کا ایک دن ہو جائے. خدا تعالیٰ ایسی برکت دے کہ ہم جو ہے ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. تو اس میں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں کوئی کم تھوڑی ہیں، تو اور اس میں علوم کوئی کم تھوڑی ہیں. اور پھر خدا تعالیٰ اپنے راستے میں چلنے والوں کے لیے معرفت اور محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان کو علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی گروپ میں شامل نہ ہوئے اور اس سے جو ہے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم بڑے محروم ہیں، ہمیں تو یہ چیز میسر نہیں، یہ بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں. تو وہ خاتون جو بالکل سادہ موبائل استعمال کرتی تھیں، وہ بھی بضرورت کسی نے کہہ سن کے ان کو موبائل دلا دیا کہ بھائی دیکھو یہ فلاں شخص کا بیان فلاں شخص. اب معلوم ہوا کہ وہ خاتون غیر مردوں کے بیانات دیکھ کر سنتی ہیں، ویڈیو دیکھ کے سنتی ہیں بیانات، فتنے میں مبتلا ہو گئی. ایسی خاتون جو پرہیزگار تھیں وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. اب اور کیا کچھ وہ دیکھ لیتی ہوں گی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نیک گمانی رکھیں گے، لیکن یہ کوئی کم گناہ ہے کہ نامحرم کو دیکھ کر بیان سننا اس کا. تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے. اور اس ان موبائلوں کی وجہ سے تو اس قدر خرابیاں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، کہ اپنی بچیاں جو ہیں بے پردہ ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ دوستیاں لگا رہی ہیں نامحرموں سے، گھروں سے بھاگ رہی ہیں. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر کیا کریں کہ یہ حالات سامنے آ رہے ہیں ان موبائلوں کی وجہ سے. اور اسی طرح لڑکے جو ہے باغی ہو رہے ہیں، بدتمیز ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں، اور گھروں سے بھاگ رہے ہیں، اور ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ ناچاکی پیدا ہو رہی ہے. اچھا خاصا محبت والا خاندان ٹوٹ رہا ہے، کتنے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کو آگ لگ جاتی ہے. تو بہرحال میرا تو مقصود عرض کرنے کا یہ تھا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نگاہ کی خرابی سے، بد نگاہی سے جو تباہی آ رہی ہے، اس سے بڑی تباہی جو ہے نہ پہلے آ رہی تھی نہ اب، یعنی اس سے سب سے زیادہ فساد کی جڑ یہی ہے، ام الخبائث ہے یہ اس وقت کا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہ کی حفاظت کی توفیق دیں. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے یہ، چند روزے جہد کن باقی بخند، تھوڑے دن کا یہ مجاہدہ ہے، پھر ہنستے رہو گے انشاءاللہ، آرام سے رہو گے، عیش و عشرت سے رہو گے، دنیا میں بھی دل پر سکون رہے گا. کیونکہ جب طاعتوں کا سرور اور نور دل میں آئے گا تو نافرمانیوں کے اندھیروں سے گھبراہٹ ہونا لازمی ہے، چناؤں سے نفرت ہونا لازمی ہے انشاءاللہ. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، عرض کیا میں نے، بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری، جو بھی اچھی بات ہے اور جو نامناسب بات ہے وہ سب میرے نفس کی غلاظت ہے، شرارت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوئی اچھی بات منہ سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، قبول ہو جائے تو کام بن جائے گا. کہ بھائی گناہوں کے ساتھ، اصل تو مضامین میرے حضرت ہی کے ہیں، ہمارے حضرت کے، لیکن کچھ عنوان تھوڑا سا کوئی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں یہی دل میں آیا کہ بھائی گناہوں کے ساتھ خوشی کا تصور نہیں ہے، گناہ کے ساتھ خوشی کا تصور بھی نہیں ہے. اور فرمایا، میں نے عرض کیا کہ گناہوں کے ساتھ خوشی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گناہوں کے ساتھ خوشی ایک واہمہ خوشی ہے، وہم خوشی ہے، حقیقی خوشی نہیں ہے. حقیقی خوشی تو خدا تعالیٰ کو راضی کرنے ہی میں ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ گناہ سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، موبائلوں سے بچنا، کیبلوں سے بچنا. تو در حقیقت سر فہرست تو یہی مضمون رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ، لیکن یہ کہ اس کے نگاہ کی حفاظت کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس سے، جو بہت کثرت سے گناہ صادر ہونے والی ہے، وہ ہے زبان. زبان کی حفاظت بھی انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدموں سے زیادہ زبان جلدی پھسل جاتی ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی یہ باتیں حضرت نے نوٹ فرمائی ہیں یہ اصلاح اخلاق رسالے میں، کہ زبان کی 20 آفتوں کا بیان ہے. فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی 20 بیماریاں تحریر فرمائی، یعنی زبان سے کس کس طرح گناہ ہو جاتے ہیں. اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ایسی بات نکل جاتی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ بہت ہلکی ہے، ہم نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی، لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے، بہت زبردست قیمت ہوتی ہے، اور اس پر اس کی نجات کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، قرب اعظم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اس کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جس کو ہلکی سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے یہاں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ بھائی اتنا ہم احتیاط کیسے کر سکتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کریں گے تو چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی، اور ایک ایک گناہ سے بچنے کا جو ہے فائدہ اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ فرمایا کہ بغیر سوچے بات مت کرو، اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے. آج ہر آدمی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بولنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ جواب دینا ضروری ہے. بھائی خاموش رہو ضروری تو نہیں ہے، سوچ لو کہ ہمیں بولنا بھی چاہیے نہیں بولنا چاہیے، جواب دینے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو جواب فرمایا کہ اگر دیر تک خاموش رہنا پڑے تو بغیر سوچے بات مت کرو، اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے. فرمایا کہ اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو، دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو، اس میں کیا غم ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو فرمایا کہ زبان کی جو 20 آفتیں ہیں، اس میں بے فائدہ کلام کرنا، یعنی جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، یہ بے فائدہ کلام ہے، لغو کلام ہے. ضرورت سے زائد کلام کرنا، جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ، ایک جملے میں بات ہو سکتی ہے لیکن پوری ایک تقریر ہو جاتی ہے. نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بےہودہ قصوں کو بیان کرنا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جب سے میں یہ اسکرن موبائل، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ سب باتیں تبصرے ہو رہے ہیں، گناہوں کی باتیں، گناہوں کی باتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہیں. دیندار گھروں کی اطلاع یہ ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں، وہ ترکی ڈرامہ مشہور ہوا کہ وہ چل رہا تھا، لوگوں وہ دیکھ رہے ہیں. نام اسلام کا ہے اور کام تو سب کافروں اور مشرکوں جیسے ہیں، ناچ گانے بھی اس میں ہیں، موسیقیاں بھی اس میں ہیں. تو وہی بات ہے کہ بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، کن چیزوں سے، جہنمی کاموں سے. جہنم کی طرف ہمارا راستہ چل رہا ہے، وہ تیزی سے طے ہو رہا ہے، اور یہ خیال نہیں کہ اس وقت تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کی جو خرابیاں، اور دنیا میں بھی عذاب آتا ہے. ہاں ہاں، قرآن پاک میں ہے اس آیت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ عذاب، ہلکا عذاب بھی دیتے ہیں اور بڑا عذاب بھی دیں گے کافروں کو. ہلکا عذاب دنیا کی مصیبت کو کہا گیا ہے، اور بھاری عذاب تو بے شک آخرت کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ابھی تو ڈرامہ دیکھ کے بہت مزہ آ رہا ہے، فلمیں دیکھ کے مزہ آ رہا ہے، ناچ گانا دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد جو پھر پریشان ہوتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، سر پکڑے ہوئے آتے ہیں، تو یہ پھر کیا چیز ہے؟ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت ہے. گناہ چھوڑنے کا نام نہ لو، ڈرامہ نہیں چھوڑیں گے، فلمیں نہیں چھوڑیں گے، موبائل نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہاں وظیفہ بتا دو اور وہ پڑھ لیں گے، لاکھ دفعہ بھی وظیفہ پڑھ لیں گے، لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. تو تو نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بےہودہ قصوں کو بیان کرنا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ آج کل یہ ایک فتنہ اور زیادہ, پتہ نہیں کتنے فتنے ہیں اس کے اندر, کس کس طرح سے جو ہے مسلمان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور مسلمانوں میں, ہم مسلمانوں میں, مجھ میں یہ خرابی ہے کہ ہم انگلیاں کافروں کو اور غیر مسلموں کو اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تو اپنے کو ہم بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ خراب کر رہے ہیں ہم کو, لہذا ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں. قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے کیوں اللہ کو چھوڑا, ہم نے کیوں اللہ رسول کا راستہ چھوڑا, ہمیں کیوں نہیں معلوم کہ یہ چیزیں گناہ ہیں, اس پر نہیں جانا چاہیے, ہم کیوں سازش کا شکار ہو رہے ہیں, کیوں ہم نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دیا بے سوچے سمجھے, کیوں ہم نے اس کو ضرورت سے زائد استعمال کیا. ہم یہ نہیں سوچتے, قصوروار تو ہم ہیں خود, تو ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھا کے اپنے نفس کو گویا بری ذمہ کر دیتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں, یہ تو دراصل کافروں کا قصور ہے. ایسا نہیں ہے, وہ تو دشمن ہیں, وہ تو ہمیشہ سے سازش کرتے آئے ہیں, سازش کرتے رہیں گے. ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں ان کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی صحبتوں سے مستفید نہیں ہوتے اور سبق حاصل نہیں کرتے. بہت سے لوگ برس ہا برس سے صحبت اولیاء میں ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتے, نہ فکر کرتے ہیں نہ ارادہ کرتے ہیں. جب ارادہ نہیں کرتا تو بس اس کا کام نہیں بنتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ارادہ ہدایت کا نہیں تھا, لہذا وہ برباد ہو گیا. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ میں بدل جاؤں, اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا. تو بہت سے لوگوں کا ارادہ نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا, صحبتوں میں آتے ہیں لیکن ارادہ نہیں ہے گناہ چھوڑنے کا. جب تک ارادہ نہ کریں گے اور ہمت نہ کریں گے کام کیسے بنے گا. ہاں جب ارادہ اور ہمت ہو جائے گی پھر خدا تعالیٰ بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو اس طرح سے یہ موبائلوں کی گندگیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. تو کیا میں ایک قصہ بیان کرنا چاہا تھا, نہیں موبائل سے متعلق کوئی بات بیان کرنا چاہ رہا تھا. ہاں اس میں یہ بڑا فتنہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنے تو بہت ہیں لیکن ایک فتنہ یہ بھی چلا ہوا ہے کہ بہن بھائی کے آپس میں جنسی تعلقات دکھائے جا رہے ہیں. یہ ایک نیا عذاب آ گیا ہے بتائیے, یعنی بالکل قرب قیامت ہے, بہت ڈرنے کی چیز ہے. ان موبائلوں سے اللہ کے لیے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ تعلق توڑیں جتنا ہو سکے. اس کو آگ کا انگارہ سمجھو کہ جس طرح آگ کے انگارے سے ہم ڈرتے ہیں, اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ آگ کا انگارہ ہے, جلا ڈالے گا ہمارے ایمان کو, بہت خطرناک اس کا معاملہ ہو گیا ہے. اب یہ سب چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں, بہن بھائی کے تعلقات دکھائے جا رہے ہیں, ان کی کہانیاں بنائی جا رہی ہیں, ان کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میں یہ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے کہ حدیث پاک میں ہے المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچے, اور جو شبہات سے نہیں بچتا وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب شبہات میں پڑ جاتا ہے, شبہات سے نہیں بچتا ہے, تو پھر گناہ تھوڑے ہلکے گناہ سے مبتلا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے, چلو یہ بھی کر لیتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. پھر وہ شبہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی شبہے میں لے لیتا ہے کہ چلو اس میں کیا حرج ہے. پھر بڑھتے بڑھتے بے حیائی اس طرح بڑھ جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز سے بالکل قطع تعلق کیا جائے, بالکل قطع تعلق کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ شبہ گناہ سے بھی بچا جائے. تو فرمائے کہ ظالموں کے بےہودہ قصوں کو بیان کرنا, نافرمان لوگوں کے قصوں کو بیان کرنا, بحث مباحثہ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں. ایک آدمی سیدھے سادے طریقے سے بات کر سکتا ہے. اب ایک یہ رواج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اطلاعات اور میسج وغیرہ آتی ہیں مجھے, تو اس میں ہم کا لفظ استعمال ہونا شروع کیا, ہم نے ایسا کیا, ہم یوں ہو گئے, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. ابھی ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے تواضع کریں, اپنے کو مٹا کے رکھیں, اپنے کو سب سے کمتر سمجھیں. اس لفظ کے اندر جو ہے تکبر ٹپکتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری بھی اس سے حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ معلوم نہیں کہاں سے آ گیا کہ دو قدم ابھی چلے نہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہاں عرش اعظم پہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ہم کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا. تو یہ کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں, یہ بھی خفیہ طریقے سے آ جاتا ہے دلوں کے اندر, اور ظاہر ہے کہ زبان دل کا خلیفہ ہے. دل میں اگر بڑائی ہوگی تو زبان سے کلمات بڑھائی کے نکلیں گے, دل میں اگر تواضع ہوگی تو زبان سے بھی ویسے ہی الفاظ نکلیں گے. کیا ضرورت ہے بڑے بڑے موٹے موٹے الفاظ چن چن کے خط لکھنے کی, سیدھے سادھے بتائے کہ بھئی ہمیں یہ مرض ہے اس کا علاج بتا دیں, ختم بات. تو زبان میں بناوٹ کرنا, گالیاں بکنا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس ان کی جو ہے شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے, جیسے گویا کہ صبح انسان اٹھتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے تو ان کی یہ ناشتہ ہوتا ہے, گالیوں سے شروع ہوتا ہے ان کا کلام. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بد زبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا, میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کا بہت بڑا سبب آج کل یہی موبائل بن رہا ہے. آپ بچوں کو تو سادہ موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ ہی ان کی بدتمیزی اور بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے, اور ٹچ موبائل کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے. تو یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی جو ہے یہ بھی ان موبائلوں کی وجہ سے بہت بڑھ رہی ہے. ایسے گیم اس کے اندر کھلانا بچوں کو کہ جس میں ریسنگ ہو, جس میں لڑائی ہو, جس میں جنگ و جدل ہو, اس سے بچوں کے جو ہے وہ اندر وہ جذبات ابھرتے ہیں, برنگیختہ ہوتے ہیں, اور وہ پھر بڑے چھوٹے کی تمیز ظاہر ہے بچہ کہاں کر سکتا ہے, اس کو کہاں سمجھ ہے کہ میں اپنے بڑے سے بدتمیزی کر رہا ہوں. اس طرح سے وہ بھی جہنم کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو لعنت کرنا یہ عادت عورتوں میں بہت ہے لعنت کرنے کی, اور خلاف شرع اشعار پڑھنا, گانا یہ سب یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے. حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا, جس میں جھوٹ ہو, جس میں اذیت دینا ہو کسی کو, یا جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو, ایسی ہنسی مذاق کرنا یہ سب جائز نہیں ہے. اور بہت زیادہ کثرت سے کرنا کہ ہر وقت ہنسی مزاحی ہو رہا ہے, کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو, کسی کا راز ظاہر کرنا, یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ بھئی جہاں حدیث پاک میں المجالس بالامانہ, جہاں تو آدمی نے کوئی بات کی اور ایک دوسرے سے طے کر لیا کہ ہم کسی سے نہیں کہیں گے, پھر یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور جا کر اپنے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھئی صرف تم کو بتا رہا ہوں اور کسی سے مت کہنا, پھر وہ اپنے احباب خاص میں جا کر کہتا ہے صرف تم کو بتا رہا ہوں اور کسی سے مت کہنا, یوں کرتے کرتے یہ سب امانت میں خیانت ہے. تو یہ اس طرح سے کسی کا راز ہو, کسی کی بات پوشیدہ بات ہو, کسی نے اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیا, اب اس کو جگہ جگہ گا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹا وعدہ کرنا, جھوٹا وعدہ یعنی وعدہ کرتے وقت سوچے کہ ہم اس کو نبھا سکتے یا نہیں نبھا سکتے, اگر نہیں نبھا سکتے تو وعدہ ہی کیوں کرے, اور وعدہ کیا تو پھر اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے, نہ نبھا سکے تو جس سے وعدہ کیا اس سے معذرت کرنی چاہیے, اس کو وجہ بتانی چاہیے کہ یہ وجہ سے ہم وعدہ نہیں نبھا سکتے. جھوٹ بولنا, البتہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے. غیبت کرنا یہ تو بہت زیادہ عام ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری بھی حفاظت فرمائے, میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے, اور سب دوستوں کی, سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ تو ایسی زبان, میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قدم سے زیادہ جلدی پھسلنے والی چیز زبان ہے, ذرا سی دیر میں جو ہے کیا سے کیا. ہمارے حضرت نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ ہم اپنے نیکیوں کو منجنیق میں رکھ کر جس کی غیبت کی ہے اس کی طرف پھینک دیتے ہیں. نیکیوں کا خالی کرنے کا یہ بہت بڑا سوراخ ہے, بہت بڑا دہانا ہے جس سے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ذرا سی زبان چلی بظاہر اور دل میں یہی شیطان تھپکی دے دیتا ہے, اطمینان دے دیتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ سچ بات کر رہے ہیں, اس کے اندر تو ہے یہی برائی, تو ہم کون سی غلط بات کر رہے ہیں. تو اس دھوکے میں نہ آنا کہ وہی بات کو غیبت کہتے ہیں جو حقیقت میں عیب ہو, اس کو دوسروں سے بیان کرنا کہ اگر وہ سامنے موجود ہو تو اس کو برا لگے, اسی کو بیان کرنا. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ کسی کی نقل اتارنا بھی غیبت ہے, کسی کے اندر کوئی عیب ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی لولا ہے, کلام میں ہکلاتا ہے یا زبان سے ہکلاتا ہے, یا آنکھ میں کوئی فرق ہے, یا رنگ کالا ہے, اسی طرح اس فرمایا کہ اس کا جانور بھی, اگر کوئی جانور میں بھی کوئی عیب ہو تو اس کو بھی ایک دوسروں کے ساتھ گاتے پھرنا, یہ بھی غیبت نہیں آتا ہے. اب بتائیے کتنی باریکیاں ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, بہت سبق آموز. دو واقعات انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ والے تو اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے مریدوں کو بھی اپنے احباب کہتے ہیں کہ میرے احباب میرے دوست. تو فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور وہ جلدی کی وجہ سے ان کے ساتھ جو سامان تھا اس کا وزن نہیں کرا سکے, چڑھ گئے ٹرین میں. جب ٹرین سے اترے تو وہاں پر جو ہے اسٹیشن ماسٹر سے پہلے بابو سے کہا, بابو کہلانے کلیکٹر یا تو ہوتا ہے وہ وہاں پر کلرک, تو اس سے کہا کہ بھئی یہ میرے ساتھ سامان تھا, میں جلدی کی وجہ سے وزن نہیں کرا سکا, تو آپ برائے مہربانی اس کا وزن کر کے جو محصول اوپر کے وزن کا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیجئے. اس نے اوپر سے نیچے دیکھا کہ کیسے آدمی ہے کہ ایک تو یہ چپ چاپ نکل رہے تھے, خاموخا اپنے کو پھنسا رہے ہیں, اور وزن بھی کوئی بہت زیادہ نہ تھا. اس نے کہا بھئی آپ رہنے دیجئے, آپ جائیے. اس نے دیکھا داڑھی ٹوپی والے ہیں, چلو چھوڑو آپ جائیے. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کا محصول مجھ سے لے لیجئے. نے کہا بھائی میں آپ سے نہیں لیتا, آپ کو خود میں اجازت دے رہا ہوں, آپ چلے جائیے. انہوں نے کہا آپ اجازت دینے کے مجاز نہیں ہیں, کیونکہ یہ ریلوے کے حاکم اور ریلوے کے مالک آپ نہیں ہیں, اس لیے آپ کو اختیار نہیں ہے یہ وزن چھوڑنے کا. تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنے نہیں مانے, اسٹیشن ماسٹر کے پاس چلے گئے. وہ پھر اسٹیشن ماسٹر نے بھی وہی بات کہی. پھر جب بات بڑھ گئی تو دونوں نے آپس میں انگریزی میں بات کرنے لگے, اسٹیشن ماسٹر اور کلرک. وہ سمجھے کہ داڑھی ٹوپی والے, ان کو انگریزی نہیں آتی ہوگی. آپس میں وہ بات کر رہے تھے کہ یہ لگتا ہے یا تو کوئی نشے میں ہے یا کوئی بالکل ہی احمق آدمی ہے. تو انہوں نے سن کر کہا کہ میں احمق نہ احمق ہوں, نہ میں نشے میں ہوں, بلکہ میں اللہ کو جواب دار ہوں اور مجھے اللہ کو یہ ایک دن حساب دینا پڑے گا, لہذا آپ لے لیں. مگر وہ اس میں آ گئے ضد میں اور انہوں نے پیسے نہیں لیے. اب یہ باہر نکل کے سوچنے لگے کہ مجھے کیا طریقہ کرنا چاہیے. دیکھیں جب خوف آخرت ہو, اللہ سے ملاقات کا خوف ہو اور جزا و سزا کا خوف ہو تو یہ حال ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ حال اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے خود ہی سوچ کر پھر یہ ترکیب نکالی کہ ریلوے کے دو ٹکٹ یا جتنے ٹکٹ ضرورت تھے اتنے کا ٹکٹ خرید کر اس ٹکٹ کو ضائع کیا تاکہ وہ پیسے ریلوے کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. اس طرح سے انہوں نے اپنے حق ادا کیا. پھر فرمایا کہ ایک صاحب تو ڈپٹی کلیکٹر, اس وقت کلیکٹر بھی تھے, بڑے درجے کے پوسٹ کے آدمی تھے, تو ان کا لڑکا بھی سفر کر رہا تھا ٹرین میں, اور وہ 13 سال کا تھا لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا تھا اور کم عمر لگتا تھا. بہت لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا آدھا ٹکٹ لے لیں, کیونکہ 13 سال والے کے لڑکے کے لیے, 12 سال سے اوپر کے لڑکے کے لیے قانون تھا کہ اس کا پورا ٹکٹ لیا جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ 13 سال کا ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, آپ آدھا ٹکٹ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پورا ٹکٹ لیا. تو اس بات کو ارشاد فرما کے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات بھی سبق آموز ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے حقوق کی ادائیگی میں. لیکن عجیب بات لکھی فرمایا کہ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت باریک سی بات ہے, نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن فرمایا حالانکہ یہ صریح واجب تھی, صریح واجب تھا, اگر وہ نہ دیتے تو گناہگار ہوتے, پکڑے جاتے قیامت کے دن. تو یہ باتیں ہیں, اس طرح سے ہمیں جو ہے شبہات کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. بہرحال فرمایا کہ غیبت کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو وہ نہ مانے, خواہ بات سچی بھی ہو, یہ فعل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی. چغل خوری کرنا یعنی کہ اس کی شکایت اس کو لگانا تاکہ منافرت پیدا ہو, کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا. اب ذرا ذرا سی بات کہہ دی کہ بھائی فلاں نے ایسا کیا, لیکن اس کا نتیجہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے جو بات سامنے والے کو کہی ہے کسی کے بارے میں تو اس سے اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا, وہ اس کے بارے میں کیا گمان کرے گا. اگر اچھا گمان کرے گا تو آپ نے اچھی بات کہی, اور اگر برا گمان کرے گا تو آپ نے بہت برا کیا, اور در حقیقت آپ نے اپنے ساتھ بہت برا کیا. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے لا يدخل الجنة قطات, کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اپنے ساتھ برا کیا چغلی کھا کے. کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا, یہ جھوٹی تعریف کرنا, خوشامد کرنا, اپنا مطلب نکالنا, یا ایسے شخص کی تعریف کرنا جو جس کے اندر بڑائی پیدا ہو جائے اور زیادہ ہو. البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو بلکہ نیک کام کے لیے اس کا حوصلہ بڑھ جائے تو مضائقہ نہیں. بول چال میں باریک غلطیوں کا خیال نہ رکھنا. مثلا اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جاوے گی, یا آپ پر خدا آپ, یا اوپر خدا اور نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں. بزرگوں کے ساتھ ایسا گمان رکھنا, ایسی یقینی بات کرنا کہ ضرور ہی قبول ہو جائے گی, یہ بھی گناہ ہے, شرک ہے, اور اس طرح سے کہنا یہ بھی شرک ہے, اور یہ سب باتیں شرک کی ہیں. عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ رکھتا ہو, یعنی فضول بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا. ہمارے حضرت نے اس کا علاج فرمایا ہے کہ زبان کی سب بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ جب بولے یہ سوچ کر بولے کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا رب اور ہمارا مالک اس بات سے خوش ہوگا یا نہ خوش. اگر خوش ہونے کا دل میں جواب آئے تو بات کریں. اب ان سب باتوں کو جو ہے یہ جو 20 آفتیں بیان کی گئی ہیں نتیجے کو سوچ لے کے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان میں سے تو نہیں ہے, یہ ہے اصل بات, تاکہ اس کا بار بار مطالعہ کریں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ یہ سب باتیں گناہ ہوتی ہیں اور ان طریقوں سے ہماری زبان گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو پھر تو یہ دل کا جواب درست ہوگا. اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب گناہ کون کون کس کس طرح سے ہماری زبان گناہ کرتی ہے, تو پھر اس کو تو اس کا تو دل یہی کہے گا کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیپ اٹ اپ, اور اوپر کرتے رہو. تو پھر یہ ایسا جواب جو ہے وہ اس کو پھر تباہی میں لے جائے گا. تو ان بیماریوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے, ان آفتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے, اس کے بعد جو آپ کا دل جواب دے انشاءاللہ پھر وہ درست ہوگا. تو فرمایا کہ اگر خوش ہونے کا دل میں جواب آئے تب تو بات کرے, اور اگر ناخوش ہونے کا اندیشہ آئے تو خاموش رہے. اور پھر وہی بات حضرت نے جو میں نے عرض کی تھی پڑھ کے سنائی تھی, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سوچے بات مت کرو, اگر دیر تک خاموش رہنا اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے تو اس میں کیا غم ہے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, یعنی بے شمار تباہیوں اور ہلاکتوں سے وہ محفوظ رہے گا جو کم بولے گا. اب کم بولنا ایسا بھی نہ ہو کہ گھر میں مہمان آئے ہیں بت بنے بیٹھے ہیں, یا پھر ایسا ہو کہ کچھ زیادہ ہی بولنا, جیسے ایک ماں نے اپنی 4-5 بیٹیاں تھیں ان کو کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں تو تم میں سے کوئی بات نہ کرے, خاموش ہیں سب کے سب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب مہمان آئے تو بڑی بیٹی کچھ بولی, اس سے چھوٹی کچھ بولی, اس سے چھوٹی کچھ بولی, جب 4 بیٹیاں بول چکی تو یہ 5ویں سے پھر رہا نہیں گیا, یہ تھی توتلی بیچاری. تو اس نے کہا تھتل تھتاتا تھپ بوئے میں نہیں بوئی, اور اسی وقت رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو, اعتدال کا راستہ ہو, مہمان آئے اس کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کرے, اس کی دلداری کرے, اس سے پوچھے, وہ جہاں تک ہو سکے اس کی ضیافت کرے. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ بالکل خاموش ہو جائیں, لیکن جو ہے سوچ سمجھ کر بولنا, بات ساری یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر بولیں, پھر اگر مفید بات ہو ضرور بولیں, اور مفید بات نہ ہو تو سب خاموش رہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ سخت زمانہ قحط تھا, اچانک خوب بارش ہو گئی, ایک بزرگ نے کہا کہ واہ آج تو اللہ میاں نے بڑے موقع سے بارش فرمائی. الہام ہوا او بے ادب, کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی ہے. بزرگ تھے, اللہ والے تھے, اللہ کے مقبول تھے, غلطی خطا ہو جاتی ہے, لغزش ہو جاتی ہے, تو ان کو یہ تنبیہ ہو گئی, ورنہ بہت سو کو تنبیہ نہیں ہوتی اور وہ منہ سے کیا کیا بک بک کرتے رہتے ہیں, ڈرتے رہنا چاہیے. تو ان کو بزرگ تھے, اللہ کے مقبول تھے, ان کو تنبیہ ہو گئی, بس ان پر گریا تاری ہو گیا اور ندامت سے انہوں نے توبہ کی. تو فرمایا کہ زبان کی بہت احتیاط رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص آخر شب میں دشمن کی غارت گری سے خوف رکھتا ہے اول رات ہی میں بھاگتا ہے تاکہ دشمن سے نجات پائے, اور جو شخص اول رات میں بھاگتا ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے. خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع بہت مہنگی ہے, خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع جنت ہے. تشریح میں ہماری حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی راہ چلنے والوں کی, کہ شیطان ہر سالک کے پیچھے لگا رہتا ہے اور نفس اور خواہشات باطلہ ایمان اور دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں, بس جس نے ہوشیاری سے راستہ طے کیا اور اپنی نیت کو خالص رکھا وہ شیطان سے امن میں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, یعنی آخرت کی راہ مشکل ہے, تھوڑی سعی سے نہیں حاصل ہوتی, یعنی خوب محنت کرو آخرت کے لیے, اور جنت اللہ تعالیٰ کی متاع ہے جس کی قیمت نیک اعمال ہیں.
اور جیسے میں نے عرض کیا حضرت ہی کی بات ہے کہ نیک اعمال کی حفاظت کا بھی تو انتظام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح گندم کا ذخیرہ انسان کرتا ہے, بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی ہیں اس میں گندم کا ذخیرہ کیا جاتا ہے, اگر اس میں چوہوں سے حفاظت کا انتظام نہ ہو تو ایک دن اندر جھانکے گا ٹنکی میں تو وہاں گندم کے بجائے, گندم کے ذخیرے کے بجائے کہیں چوہے کی مینگنیاں نہ نکلے. تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس کی ٹنکی جو بھر رہی ہے, اس کا ذخیرہ جو ہو رہا ہے, تو اس کی حفاظت کا بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے. اور یہ آنکھوں کا سوراخ اور زبان کا سوراخ اور کانوں کا سوراخ اور دل کا سوراخ اور ناک کا سوراخ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانچ سوراخوں سے یہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہوتی رہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو, اور انجام کے دن ہم دیکھیں کہ ہماری نعوذ باللہ تعالی من ذالک, خدا نخواستہ کہ ہماری جو بھی اعمال صالحہ تھے وہ گناہوں کی وجہ سے اس کا اثر اور اس کے ثمرات ضائع نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس میں گزشتہ روز صلاۃ الحاجت اور اس کی دعا اور اس کا ترجمہ سنایا گیا تھا, آگے سے پڑھ رہا ہوں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجابت علی القطعی, یعنی درود شریف کو حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں, قطعی قبول ہے, اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے. یعنی کہ یہ جو دعائے حاجت بتائی گئی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد دعا کے اختتام پر درود شریف پڑھ لینا چاہیے, تاکہ درود شریف چونکہ قطعی قبول ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم درود شریف نہ پڑھیں, معلوم نہیں قبول ہے نہیں ہے, لیکن درود شریف پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے کرم سے بعید ہے کہ درود شریف قبول کر لیا, درمیان کو چھوڑ دیا, رد کر دیا اور پھر درود شریف کو قبول کر لیا, یہ اللہ کے کرم کے خلاف ہے. تو اس میں پوری امید ہے کہ جس دعا سے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ اس زمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے, جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت, یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں, دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کریں, غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے, جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. یعنی یہ دعا انتہائی مؤثر ہے. بعض لوگ ایک دو دفعہ پڑھ کے مایوس ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اول تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت ہی کوئی کم چیز نہیں ہے, یہ شرف کم چیز نہیں ہے, تو اس کو کتنا بھی زیادہ کر لے کوئی حرج نہیں ہے, مدعا قبول بھی نہ ہو, دعا قبول بھی نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ اس کے اثرات اور ثمرات ظاہر بھی ہوتے ہیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے مؤذنین کل چار تھے, دو مدینہ شریف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک قبا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مکہ میں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حارسین یعنی جو پہرا دیا کرتے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم بدر میں, اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یوم احد میں, اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم خندق میں, اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض اوقات یہ خدمت انجام دی, مگر جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس تب آپ نے پہرے کو موقوف کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ گزارشات کی, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, خصوصاً مجھے میرے گھر والوں کی, کیونکہ بھائی یہاں میں دین کی بات بتاتا ہوں تو سب سے زیادہ ذمہ داری کہنے والے پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے اور میرے ہر عمل کو اللہ تو آپ نے فضل سے قبول فرما اور مجھے بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میری بھی اصلاح کامل فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. الى العالمين، جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فضل سے قبول فرما، اور اس کی کوتاہیوں تقصیرات کو اللہ مجھے معاف فرما. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہ کو معاف فرما دے، ہر ہر گناہ کو معاف فرما دے. اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نصیب فرما دے. اے اللہ مضبوط ارادے نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہماری مدد و نصرت بھی فرما. ہم بہت کمزور ہیں، گناہ چھوڑنے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. اے اللہ ہمیں مضبوط ارادے نصیب فرما، قدم قدم پر ہماری نصرت فرما. اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، ہم سب کو استقامت نصیب فرما، سنت اور شریعت کا 100% پابند فرما. اے اللہ سنت اور شریعت پر چلنے کا ذوق اور شوق اور فکر عطا فرما، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، کہ دنیا میں تھوڑے دن کا امتحان ہے اور قدم قدم پر جال بچھے ہوئے ہیں گناہوں کے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، گناہ پیشاب پخانے سے بھی بدتر ہے، گناہ کرنا زہر سے بھی خطرناک ہے. اے اللہ اس کا ہمیں یقین عطا فرما، اور گناہوں سے نفرت عطا فرما، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ خوب نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. اللہ خوب تلاوت کی، خوب ذکر کی، اپنی یاد کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ایک لمحہ بھی غفلت سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہر دم اپنا ہوشیار کر دے، اللہ ہر دم اپنا ہوشیار کر دے، اللہ ہر دم ذکر و فکر نصیب فرما دے، اللہ ہر دم ذکر و فکر نصیب فرما دے، التزام نصیب فرما دے، اہتمام نصیب فرما دے، دوام نصیب فرما دے. اللہ سنتوں کا ذوق و شوق نصیب فرما دے. اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے بچے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچے بچے کو، اور میرے مرشدین کے اہل و عیال، اور تمام قیامت تک کی آنے والی ہماری سب نسلوں کو اے اللہ اپنے جذب کرم سے نواز دیجئے. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. الہ العالمین، ہم سب کو جذب فرما لے. یا اللہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ جہنم کو کافروں سے اور مشرکوں سے ضرور بھر دوں گا، متکبرین سے ضرور بھر دوں گا. اے اللہ کتنے تو کفر پر مر گئے، اے اللہ کتنے بھی کافر ہو جائیں، جہنم تو اس سے نہیں بھرے گی، جہنم کا پیٹ تو آپ کے قدم تجلی سے بھرے گا. اے اللہ سب کے سب جہنم رسید ہو چکے جو کفر پہ مرے. اے اللہ اب کافروں کو ایمان عطا فرما دے، اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے، اور جہنم کا پیٹ اپنے قدم تجلی سے بھر دینا. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے حفاظت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت نصیب فرما. اے اللہ بے حساب مغفرت نصیب فرما. اللہ جنت الفردوس میں دخول اول ہی کا اے اللہ فیصلہ فرما دے. ہر مسلمان کو اے اللہ جنت الفردوس میں دخول اول ہی نصیب فرما دے. ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہمیں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں، اور اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. اللہ صرف دیوانہ نہیں بلکہ دیوانہ گھر بھی بنا دے، کہ جو ہمارے اخلاق ایسے اچھے ہوں، ہمارے اعمال ایسے اچھے ہوں کہ اللہ جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اے اللہ آج لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری بد اخلاقیوں کو دیکھ کر دور ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ کے دور ہو رہے ہیں، دھوکے بازیاں ہم میں ہیں، ظلم جور ہم میں ہیں، ستانا تکلیف دینا ہم میں ہے، بد اخلاقیاں ہم میں ہیں. ان چیزوں سے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں. اے اللہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اے اللہ ہمیں معافی فرما دیجئے، اور ہمیں بہترین اخلاق سے نواز دیجئے، نہ صرف دوسروں کے ساتھ بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اے اللہ بہت ہی عزت کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق دیجئے. اے اللہ ان کے ساتھ بہترین اخلاق کی ہمیں توفیق دیجئے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, اور تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے, ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دیجئے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اے اللہ ہم انتہائی حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دیجئے, ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کو تانے بنانے باتیں بنانے تانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نواز دیں, اور اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, اور اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنے فضل سے اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما, اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر 100% کاربند فرما دے. اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما, جن کو تنگی ہے ان کو فراخی و برکت نصیب فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, بعض لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اے اللہ ان کو جلد از جلد نیک صالح محبت والے حقوق کی ادائیگی والے ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما, بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اے اللہ جلد از جلد ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. اے اللہ ان کو بہترین رشتے عطا فرما, جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح سے نواز دیں, اور اللہ جن کی اولاد ہے ہماری بھی اور ان کے بھی, اے اللہ سب اولادوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.